محمد و آل محمد. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، ابی القاسم محمد، صلی علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، خدا عالم صاحب کا انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے ہمیں ایک بار پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فرش عزا پر بیٹھنے کا موقع نصیب کیا ہے. یہ خدا عالم صاحب کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں صدیوں کے فاصلے کے باوجود، ہزاروں کلومیٹر کی دوری کے باوجود سید الشہداء کے چاہنے والوں میں قرار دیا. اس سعادت کے شکرانے کے لیے، اس میں مزید اضافے کے لیے، اور انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ خدا قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے چاہنے والوں میں قرار فرمائے، اہل بیت اطہار کے عزا کے پرچم کو سربلند رکھنے والوں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ ہمیں اور ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد. خدا نمتان نے عربیت اطحاء علیہ السلام کے ذریعے سے ایک عظیم الشان مشن کا، ایک عظیم الشان پیغام کا ایسا آغاز کیا جس کو انبیاء لے کر آئے، انسانوں کی ارواح کو تبدیل کرنے کا پیغام. یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے کام سے پہلے یہ طے کر لے کہ مجھے کام سے کیا حاصل کرنا ہے. آج اس سلسلے مجالس کی پہلی مجلس ہے، تو میرے ذہن میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلی مجلس میں اپنے لیے کچھ چیزوں کو ضرور طے کریں، کہ ظاہر ہے کہ اتنی بڑی نعمت خدا تعالیٰ نے ہمیں نصیب کی ہے کہ ہم سید الشہداء کی فرش عزا پہ بیٹھ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اس نعمت کا شعور ہونا چاہیے کہ یہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہے. سب سے اہم کام یہ کہ اس نعمت کا شعور ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم کسی رسم کے تحت کسی عادت کے تحت ان کاموں کے اندر شریک ہو رہے ہوں. خدا تعالی ہم اور آپ جانتے ہیں کہ خدا اپنے دین کے کاموں کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے. جب ہم نہیں تھے تب بھی عزا تھی اور نہیں ہوں گے تب بھی عزا ہوگی. یہ قوم نہیں ہوئی کوئی اور قوم ہوگی, یہ اللہ کی سنت ہے. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم, تم پلٹ گئے تو خدا کسی اور قوم کو لائے گا, وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی, بہتر عمل کریں گے. ہم سب کو معلوم ہے کہ خدا المتعال کسی قوم کا نہ احسان مند ہے نہ کسی قوم کا محتاج ہے. تو اب اگر اتنی عظمت کے ہوتے ہوئے خدا المتعال نے اس سلسلے میں ہمیں آنے کا موقع دیا ہے تو ہمیں یہ طے کرنا چاہیے کہ ہم خدا المتعال ہم سے کیا چاہ رہا ہوگا. اور اس میں چند مسائل ہیں, چند نکات ہیں, میں پہلے دن کی مناسبت سے معمولاً عرض کیا کرتا ہوں, یہاں پہ بھی عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد دین کے معاملے میں اور دنیا کی بھی بعض معاملات کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی قوم کسی ذمہ داری کو انجام دے رہی ہوتی ہے, اس کا حصہ نہیں ہوتی, خدا کے نظام میں اس کو یہ ذمہ داری مل جاتی ہے, اس نے اٹھانی نہیں ہوتی, اس کو جبرن دی جاتی ہے. یہ خدا کا نظام ہے بلا تشبیہ. چونکہ آسان ترین راستہ سمجھانے کے لیے, عرض کرنے کے لیے یہی ہے, مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار کے اندر زندگی گزارنا. کیا کسی کے ذہن میں کوئی شبہ ہے کہ فرعون کو اس کا کوئی ثواب نہیں ملنے والا, فرعون کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا, جو اس کا نصیب پہلے سے طے شدہ تھا گویا اپنے اعمال کی وجہ سے وہ اسی کے اوپر پہنچا. تو یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر میں رہے, یہ کیا عمل تھا جو خدا نے انجام دیا؟ تو یوں احساس ہوتا ہے جیسے خدا نمتال کے بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے قوموں کے ذمے لگ جاتے ہیں, وہ اس کا حصہ نہیں ہوتے, کسی اور تک پہنچانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں صرف. روایت بھی ہے ہمارے پاس فقہ کے معاملے کے اندر, فقہ یعنی علم دین. ایسے تو ہمارے یہاں فقہ کے عنوان سے احکام تعبیر کیا جاتا ہے, لیکن فقہ کا عمومی مطلب علم دین ہے. تو ہمارے پاس روایت موجود ہے, ربا حامل فقہ الا من ہوا افقہ من, کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو علم دین لے کے چل رہے ہوتے ہیں, ایسے لوگوں تک پہنچاتے ہیں جو ان سے زیادہ دین کے ماہر ہوتے ہیں. تو اس قوم کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے بعض معاملات کے اندر؟ وہ یہ کہ ان کو کوئی کام انجام دینا ہوتا ہے, کسی اور نے اصلی کام انجام دینا ہوتا ہے. اب میں بعض اوقات اپنے جیسوں کے لیے اس معاملے سے ڈرتا ہوں. ہمارے پاس بہت ساری روایات بھی ایسی ہیں, اور آپ نے یقیناً کئی دفعہ سنی ہوں گی, اور میں معمولاً انہی روایات کا سہارا لیتا ہوں کہ جو آپ پہلے سے سن چکے ہوں, تاکہ کوئی نئی بات ایسی نہیں ہو کہ سامنے آئے. درود بھیجے گا محمد والے محمد کا. ظاہر ہے کہ آپ لوگ مختلف علاقوں کے اوریجن سے تعلق رکھتے ہیں, مختلف لہجوں سے ہیں, مختلف ثقافتوں سے ہیں, جو ایک جگہ جمع ہوتے ہیں, اور جب پہلے دن ہوتا ہے مجلس کا تو وہ ساری چیزیں اس مجمع کے اندر ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں, اور اس کا ایک اظہار اس وقت ہوتا ہے جب لوگ درود بھیجتے ہیں اور ہر کوئی اپنی اسپیڈ اور اپنے ٹون کے اندر درود بھیج رہا ہوتا ہے. اور اس موقع پہ ہمارے پاس دو راستے ہوتے ہیں, یا تو ہم اسی نسبتاً بے ہنگم درود کے اوپر اکتفا کر لیں, اور یا ہم اس کو ایک نظام میں لانے کی کوشش کریں. تو ہم ظاہر ہے کہ کوئی چیز کسی پہ امپوز تو نہیں کر سکتے, لیکن ہم درخواست کر سکتے ہیں کہ درود ایسا پڑھیں کہ اگر کوئی تیسرا بندہ اندر آئے تو اس کو لگے کہ یک جا درود بھیجا ہے, یہ نہ لگے. اللہ میری اس میں کوئی ترجیح نہیں ہے کہ آپ درود کس انداز میں بھیجیں، وقف کریں نہ کریں، تسلسل ہو نہ ہو، میری کوئی ترجیح نہیں ہے. میری ترجیح صرف یہ ہے کہ سب مل کر درود بھیجیں. یہ بھی ترجیح نہیں ہے کہ بہت اونچی آواز میں بھیجیں، واللہ میری یہ ترجیح نہیں. ہاں میری ایک ترجیح ہے مجھے کہ محمد و آل محمد کو سوچ کر درود بھیجیں، یہ ترجیح ہے. خدا تعالی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی قوم سے کوئی کام لیتا ہے، اصلی مقصد کسی اور قوم کے پاس ہوتا ہے اور وہ صرف کیریئر کے طور پر استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ اس روایت نے بیان فرمایا. تو میں اپنے جیسوں کے لیے ایک بات سے ڈر رہا ہوتا ہوں، روایتوں میں اس کا اثر بھی ہے. ہم آپ اس روایتوں میں، بعض روایتوں میں ایسے ہے کہ کچھ لوگ قیامت کے دن گویا حساب کتاب کے وقت اچھی جگہ نہیں بھیجے جائیں گے، اور کچھ لوگ جو انہیں دیکھ رہے ہوں گے وہ ان سے یہ کہیں گے ہم آپ کی ہدایت پہ چل کر آج جنت میں جا رہے ہیں، آپ کیوں محروم رہ گئے. یہ روایت ہے ہمارے پاس، اور الحمدللہ اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جعلی روایت نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو پھر شاید کچھ لوگوں کو اس مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ان کو دیکھ کر کچھ لوگ دین کی طرف آئیں گے، لیکن جو آئیں گے ان کا مقام ان لوگوں سے زیادہ ہوگا. مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ذمہ داری اتنی ہی ہو کہ ہم نے دوسری قوموں کو یہ پیغام دلوانا تھا. مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ذمہ داری کسی ایک تاریخ کے مرحلے میں جا کر رک گئی ہو، آگے کسی اور قوم نے لے کے چلنا ہو. اور قوموں کے اندر یہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اور آپ تھوڑا سا بھی اگر تاریخ کو اور اقوام کی تاریخ کو دیکھتے ہوں تو آپ یقیناً اس بات کو احساس کریں گے کہ قومیں بدلتی رہتی ہیں، بہت بدلتی ہیں. تو اگر قرآنی تعبیر کے حساب میں دیکھوں تو وہی بنی اسرائیل جس کو قرآن کریم نے فرمایا کہ ہم نے ان کو تمام عالمین پر فضیلت دی، کچھ ہی آیات کے بعد فرمایا کہ ان کے اوپر ذلت اور حقارت لکھ دی گئی ہے. کیوں ایسا ہو گیا کہ وہ بنی اسرائیل جس کو خدا تعالی نے خود قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے ان کو عالمین پر فضیلت دی، وہی خدا تعالی فرماتا ہے ضربت علیہم الذلت والمسکنہ، کیوں ایسا ہو گیا؟ اچھا ہم سب کو معلوم ہے خدا تعالی کسی قوم کے اوپر، کسی فرد کے اوپر، کسی مخلوق کے اوپر کبھی ظلم نہیں کرے گا، اور نہ خدا بند متعال کسی قوم، کسی فرد، کسی مخلوق کو بے جا کوئی فضیلت دے گا، نہ سزا میں نہ جزا میں کبھی بے جا کام نہیں کرے گا. اگر فضیلت دے گا کسی سبب سے دے گا، اور اگر سزا دے گا کسی سبب سے دے گا. اب یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ کوئی قوم کس طریقے سے کسی فضیلت کے قابل بنتی ہے، اور کوئی قوم کون سی غلطیاں کرتی ہے تو کسی سزا کے قابل بن جاتی ہے. اور سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ جس قوم کو کبھی فضیلت ملے وہی سزا کے قابل بن جائے، وہی سزا کے قابل بن جائے. بھائی قوم عاد و ثمود کو بدترین سزائیں ملی ہیں، لیکن ان کی فضیلت کی کوئی داستان بھی نہیں تھی. لہذا قرآن کریم نے قوم عاد و ثمود کا بہت تذکرہ کیا، لیکن جتنا بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا اتنا کسی کا نہیں کیا. کیا وجہ ہے؟ اور اللہ کے نبی کی ایک روایت مشہور ہے کہ فرمایا تم اور بنی اسرائیل ایک ہی مقدر کے شکار ہو گئے. تو مجھے اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہوتا ہے، مجھے کہ یہ قومیں جو فضیلتیں پاتی ہیں کیوں پاتی ہیں؟ اور اگر کوئی قوم کسی فضیلت کو پائے اور بعد میں کھو بیٹھے کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اور اسی سوال کو بڑھاتے ہوئے میں اپنے آپ سے بھی ایک سوال کروں گا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا کوئی کام ہو جائے؟ تو اگر مثال کے طور پر نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی قوم ذمہ داریوں کو پہچاننا بند کر دے، کیا فضیلتیں باقی رہیں گی؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے فرض فرمائیے میں کلاس 5 میں تھا، میں نے کلاس 5 میں ٹاپ کر لیا اور 6, 7, 8, 9 تمام میں میں اس کو دہراتا رہا کہ میں نے 5 میں ٹاپ کیا تھا، تو کیا باقی کلاسز کے ریزلٹ میں بھی مجھے کوئی انعام ملنے والا ہے؟ کیا قوموں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا؟ اگر کسی قوم نے 200 سال پہلے کوئی بہت اچھا کام کیا تھا اور پھر اسی فخر میں رہ جائیں کہ ہم نے اچھا کام کیا تھا اور پھر اپنی ذمہ داریوں کو نہ پہچانیں، تو کیا وہ فضیلت اس کو ملتی رہے گی؟ ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کر لینا چاہیے. اور کیوں کر لینا چاہیے؟ میرا خیال میں یہ ماہ محرم اس سوال کے لیے انتہائی اہم سوال بنتا ہے، انتہائی اہم مقام بنتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. ہم سالوں سے یہ بات عرض کر رہے ہیں، مختلف انداز میں اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے خیال میں جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اس سے قطع نظر کہ ہم کس جغرافیائی نقطے کے اوپر ہیں، آپ یورپ میں ہیں یا ایشیا میں ہیں یا مثلاً مشرقی وسطیٰ کے اندر ہیں، اس سے قطع نظر ہمارے خیال میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ کم سے کم غیبت کبریٰ کے زمانے کا گولڈن ایرا ہے، ہم اس کے معتقد ہیں اور کئی دفعہ اس کو دعوے کے طور پہ کہہ بھی چکے ہیں اور ثابت کرنے کی کوشش کر بھی چکے ہیں کہ جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ سنہری دور ہے غیبت کبریٰ کا. اگر یہ ایسا ہے اور اس کی متعدد وجوہات ہیں جو میں انشاءاللہ اگلے مجالس میں عرض کرتا رہوں گا، کم سے کم ان میں سے کچھ کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر ایسا ہے تو میں گارنٹی سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ہم اور آپ ان امتحانوں سے گزریں گے جس سے پچھلی قومیں نہیں گزری ہیں. یہ کبھی نہیں ہوتا کہ خدا کسی وقت کو عظیم الشان انعام کا وقت قرار دے جس میں کوئی قربانی نہ ہو، جس میں کوئی امتحان نہ ہو. یقیناً اگر انعام بڑا ہے امتحان بڑا ہوگا. یہ قلیل
محمد
صلی اللہ چاہتی ہے کہ کوئی فضیلت اس کے نصیب میں آئے تو اس قوم کو امتحان کے لیے تیار ہونا ہوتا ہے. ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں موجود ہیں. ایک مثال اور جو میرے موضوع کو بیان کرنے میں مدد بھی دے گی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. لیکن ہمارے لیے سیکھنے کے لیے اور بیان کرنے کے لیے سب سے اچھا مقام اور سب سے اچھی مثال کربلا کا واقعہ ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کربلا کے واقعے کے اندر دو لشکر دیکھ رہے ہیں اور یہ دونوں لشکر اپنی اپنی آئیڈیالوجی میں
دنیا کے اعلیٰ ترین یا اس طرف سے پست ترین مقام پر ہیں. یعنی اگر سید الشہداء کا لشکر ہے اسلام کے نام پر، انسانیت کے نام پر، اس سے بہتر لشکر نہیں بن سکے گا. اور اگر یزید کا لشکر ہے کفر کے نام پر، نفاق کے نام پر، پستی کے نام پر اور ذلت کے نام پر، اس سے بدتر نہیں ہو پائے گا، اس سے بدتر نہیں ہو سکتا. اب ایک عجیب بات ہے وہ یہ کہ یہ جو لشکر کفر و نفاق ہے اس کا سپہ سالار وہ ہے جو نبی کا ایک معروف صحابی کا بیٹا ہے، اور لشکر یزید میں بہرحال کچھ نامی گرامی لوگ بھی ہیں جنہوں نے شاید کسی زمانے میں کچھ فضیلتیں بھی حاصل کی تھیں. اور بہت احتیاط کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، سید الشہداء کے لشکر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اگر عاشور کا دن تاریخ میں ثبت نہ ہوتا تو ہمارے نزدیک اچھے نہیں ہوتے. ہاں، اور سید الشہداء کے لشکر میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر تاریخ میں کربلا کا سفر ثبت نہ ہوتا تو یہ ہمارے نزدیک اچھے لوگ نہیں تھے. ہاں، یہ جو تبدیلی ہے کہ کچھ لوگ ویسے تھے اور سید الشہداء کے لشکر میں آئے، اور کچھ لوگ اتنے اچھے تھے لیکن لشکر یزید میں تھے، یہ عمل کیسے ہوتا ہے؟ یہ جو مثالیں میں نے آپ کو دیں یہ انفرادی مثالیں تھیں، شخص کی مثالیں تھیں. میرا موضوع شخص نہیں ہے، میرا موضوع قوم ہے. قوم کے ساتھ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اور میں ایک شاکنگ مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ اور اس کو کلیئر کر سکوں، اور انشاءاللہ پھر اس کے اوپر ہم محنت کر سکیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. الحمدللہ آپ اس وقت بہت اچھے تاریخی مقام کے اوپر موجود ہیں، مومنین کے لیے اعتماد میں بہت اضافہ ہوا ہے. آخری چند مہینوں میں جو واقعات پیش آئے ہیں اس نے مومنین کو دوسروں کے سامنے سرخرو کر دیا. الحمدللہ گرچہ بڑی قربانیاں دی گئی، اور اگر میں آخری دو تین سال کو لے لوں تو صرف ناموں کو یاد کر کے دل میں کسک اٹھتی ہے کہ بڑی قربانیاں ہوں گی. لیکن الحمدللہ رب العالمین ایک فخر، ایک خوشی اور ایک احساس کامیابی کا نصیب ہو رہا ہے. صحیح، 200 سال پہلے کیسا تھا؟ 100 سال پہلے کیسا تھا؟ یہ بہت عجیب بات ہے. الحمدللہ رب العالمین اس وقت جو میں بار بار کہتا ہوں گولڈن ایرا ہے، وہ اس وقت الحمدللہ رب العالمین اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کی طاقت کا وہ عالم ہے کہ پوری دنیا کی کفر اور نفاق کی طاقتیں جمع ہو کر ایک چھوٹے سے روضے تک پہنچنے کی کوشش کریں، نہیں پہنچ سکتے، نہیں پہنچ سکتے. پوری دنیا سے کچھ بھی کر کے دیکھ لیا، کربلا نجف کے نزدیک آ سکیں، نہیں آ سکیں. الحمدللہ 150 سال پہلے اس کربلا پہ حملہ ہوا تھا، اسی قسم کا گروپ بنا تھا جس نے حملہ کیا تھا، تہس نہس کر دیا تھا، ہزاروں کو شہید کر دیا تھا. جو وہاں پہ تبرکات موجود تھے ان کے لوٹ کو لے گئے تھے. یہ 150 سال پہلے کی بات ہے. اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہم طاقت کے دور میں ہیں تو تھوڑا سا جا کے تاریخ میں دیکھیے کہ ہم کچھ ہی سال پہلے کمزوری میں تھے. اور اگر میں اور مثالیں دوں، شاید بعض اوقات لوگوں کے حوصلے سے زیادہ ہو جائیں. لیکن بہرحال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مسلسل ایسا ہوا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی تھیں جو انسان کو ناکامی کا احساس دلاتی تھیں. یہی الحمدللہ ایک ملک جس نے پوری دنیا کی طاقتوں کے سامنے کھڑے ہو کر کامیابی حاصل کی ہے اور اپنے بلبوتے کے اوپر حاصل کی ہے. 200 سال پہلے یہ ملک دنیا کی طاقتوں کے ہاتھوں میں کھلونا تھا. حتیٰ 100 سال پہلے جو واقعات ہوئے ہیں, میں ابھی پہلے ہی دن یہ سارے واقعات ذکر نہ کروں لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, تھوڑا سا دیکھیے گا یہ تبدیلی اور یہ سفر ہوتا کیسے ہے. تو میرے سامنے موضوع کو بیان کرنے کی طرف جب آؤں تو یہ چند جملات اور عرض کروں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. صلی علی محمد. میرے سامنے سب سے بڑا ٹاسک ہے وہ یہ ہے, کہیں ایسا نہ ہو دوسرے بہت آگے چلے جائیں ہم پیچھے رہ جائیں. میرے سامنے ٹاسک یہ ہے. مولا امیر المومنین نے ایک فرمان میں درود بھیجے گا ان کی ذات گرامی صلی علی محمد. ظاہر ہے کہ امام نے 1400 سال پہلے یہ بات ارشاد فرمائی تھی. فرمایا اللہ اللہ فی القرآن, قرآن خدا کی خاطر, خدا کی خاطر قرآن کا خیال کرنا. لا یسبقکم بالعمل به غیرکم, اس پر عمل کرنے میں تم لوگوں سے سبقت نہ لے جائے, غیر کہیں تم سے آگے نہ نکل جائیں قرآن پر عمل کرنے میں. یہ امام نے ارشاد فرمایا تھا. جب امام ارشاد فرما رہے تھے تو مخاطب کون تھے؟ اس وقت کے مسلمان. اس وقت جس قوم نے اسلام کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں تھامی دی ہے, 1400 سال پہلے جب وہ جملہ ارشاد فرمائے گئے تھے اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے. ہاں, اس کا مطلب ہے مولا کا ایک فرمان عمل میں آ چکا ہے. ہاں, اب مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ جو سفر جاری ہے ایک ایسی حالت سے جس میں قوم نہ فرد. آج میں اس مسئلے کو دوسری دفعہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں اور کل اس کو تفصیل سے عرض کروں گا. بات قوم کی ہے, فرد کی بات نہیں ہو رہی ہے. کل انشاءاللہ اس کو اور عرض کروں گا. ایک ایسی حالت تھی جہاں قوم کمزور ترین رویہ دکھاتی ہے, بلکہ کمزور تو تھوڑا ہلکا لفظ ہے, پست ترین رویہ دکھاتی ہے. کون سی حالت؟ جب امیر المومنین کے گھر پہ حملہ ہوا. کہاں تھی وہ قوم؟ کیا کسی روایت میں کہا کہ امیر المومنین کے گھر کا دفاع کرنے کے لیے 10 افراد موجود تھے؟ حتیٰ 10 افراد بھی نہیں تھے. کہاں گئی وہ قوم؟ 50 سال کے بعد واقعہ کربلا رونما ہوا اور جو ہوا اس کے مصائب کا بیان کرنا 1400 سال میں کم پڑ رہا ہے. کہاں ہے وہ قوم؟ کتنے لوگوں نے سید الشہداء کا ساتھ دیا؟ تعداد واضح, سب کو ملا لیں جنہوں نے تھوڑی سی دیر کے لیے بھی سید الشہداء کا ساتھ دیا ہوگا تو تعداد 100 بھی نہیں بنتی. یہ تعداد. اور اس کے بعد 34 سال تک فرزند حسین گریہ فرماتے رہے. کہاں ہے قوم؟ اس سے زیادہ کمزوری پستی قوم کی کیا ہوگی؟ میں دونوں لفظ استعمال کر رہا ہوں, کمزوری بھی اور پستی بھی, کہ امام معصوم سالوں زندان میں ہو اور قوم اسے آزاد نہ کرا سکے. یہ ہوا ہے, یہ ہوا. تمام ائمہ سلام اللہ علیہ اجمعین باری باری شہید ہوتے رہے, قوم کہاں ہے؟ اور آخر تک آتے آتے معاملہ یہ ہو گیا کہ خداوند متعال کو اپنے آخری حجت کو پردہ غیب میں لے جانا پڑا, ورنہ وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں. یہ قوم ہے کہاں؟ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, جس قوم کے سامنے 250 سال میں یہ سانحے ہوتے رہے, اور وہ کوئی رد عمل مثبت رد عمل جس طرح دکھانا چاہیے نہیں دکھا سکی. قوم کے بارے میں بات کر رہا ہوں, فرد کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں. اس قوم کو میں کوئی فضیلت کی قوم کہوں گا کیا؟ کیا فضیلت ہے اس کے اندر؟ اگر یہ قوم وہ تھی جس کے سامنے 250 سال میں اولاد رسول کے ساتھ یہ ہوتا رہا اور یہ نہ کچھ کر سکی اور یہ اتنے پست ہو گئی تھی, اس قوم کی خاصیتیں کیا تھیں؟ کیا یہی وہ قوم ہوگی جو ظہور پہ امام کا ساتھ دے گی؟ یقیناً فرق تو نہیں ہوں گے, وہ 1400 سال پہلے کی بات تھی. ظہور کب ہوگا؟ انشاءاللہ کل ہو, لیکن پھر بھی 1400 سال کا فاصلہ ہو چکا ہوگا تو فرق تو وہ نہیں ہوں گے. لیکن میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, اب جو ظہور پہ قوم امام کا ساتھ دے گی اس کی خاصیتیں کیا ہوں گی؟ بالآخر ایک قوم تھی جس کے سامنے 250 سال تک اہل بیت اطہار علیہ السلام پہ ستم ہوتے رہے اور وہ کچھ نہیں کر سکی, اور پھر ایک قوم آئے گی اللہ کرے کہ آ چکی ہو اور ہم اسی دور میں زندگی گزار رہے ہوں, جو آخری حجت کا ایسا ساتھ دے گی کہ خدا ان کو بنیان مرسوس تعبیر فرماتا ہے. یہ دوسری قوم کیسی ہے؟ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ یہ پہلا سوال ہے. اور دوسرا سوال جو اس سے بھی زیادہ اہم سوال ہے وہ یہ ہے, یہ ٹرانسفارمیشن اس ذلت سے اس عزت تک ہوتی کیسے ہے؟ کیسے ٹرانسفارم ہوتے ہیں؟ بس ایک قوم ہے جو ایسی ہے جس کے سامنے 250 سال ظلم ہوا, کچھ نہیں بول کے دیا, جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوا, قوم کی بات کر رہا ہوں. اور ایک قوم ہے جو اپنی تمام ذمہ داریوں کو انجام دے گی اور امام کی نصرت کرے گی اور پرچم خدا کو سربلند کرے گی. ان دونوں قوموں میں بہت فرق ہوگا. وہ فرق کیا ہے؟ وہ پست قوم اس فضیلت والی قوم میں تبدیل کیسے ہوتی ہے؟ اور آخری بات اس سلسلے میں جو ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے, ہم کہاں ہوں گے اس میں؟ ہم کس قوم کے نزدیک ہوں گے؟ تو پہلا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ قوموں کی ان فضیلتوں کو اور برائیوں کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ جو قوم فضیلت پاتی ہیں وہ قومیں کیسی ہوتی ہیں, اور جن قوموں میں فضیلت نہیں ہوتی, پستی ہوتی ہے, وہ قومیں کیسی ہوتی ہیں. پھر یہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں جو قوم پست ہوتی ہے, اگر کبھی با فضیلت بنتی ہے کس پروسیس کے تحت بنتی ہے. اور آخری بات جو ہمیں سوچنا ہوگا, ہم کہاں ہیں قوم ہونے کے ناطے؟ آپ کہیں گے یہ ساری باتیں قوم ہونے کے ناطے ہیں, اس کا ہم سے کیا تعلق بنے گا؟ ظاہر ہے وہ خاصیتیں جو قوم میں ہوتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں لوگوں کی ہی خاصیتیں ہوتی ہیں جو قوم میں نظر آتی ہیں. تو آپ کو اور مجھے اگلے 10 دن میں جو چیز ملنی چاہیے, اور میں اپنے اوپر سب سے زیادہ محنت کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ مجھے پتہ چلے کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر میرے اندر کوئی خاصیت ایسی ہے جو پست قوم کی ہے تو اس سے نجات کیسے پاؤں, اور اگر کوئی خاصیت مجھے فضیلت والی قوم کی نظر آتی ہے, با فضیلت قوم کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے, یہ خاصیت مجھ میں کیسے آئے گی؟ تو مجھے قوم ہونے کے ناطے بھی دیکھنا ہے اور فرد ہونے کے ناطے بھی اینڈ میں جا کے دیکھنا ہے. یہ کام کیسے ہوگا؟ اس کا ہدف کیا ہوگا؟ اس کا بہت واضح ہدف ہے. اگر ہماری کوئی ایسی خامیاں ہیں جو ہمیں امام کی نصرت سے دور رکھیں گی تو ہمیں اس کا خاتمہ کرنا ہے, خاص کر اس ٹائم کو دیکھتے ہوئے جس کے بارے میں احساس ہوتا ہے کہ امام کی تشریف آوری کا زمانہ بنتا جا رہا ہے. تو اب اگر مثال کے طور پر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ مولانا میں اس سال تو نہیں کر پاؤں گا, اس سال میں بزی ہوں, کچھ سال کے بعد توجہ دے پاؤں گا, تو میں اس سے کہوں گا کہ تمہیں یہ ڈر نہیں لگتا کہ شاید پھر وقت نہیں ہوگا؟ کیا ہماری دلوں میں خواہش نہیں ہے کہ اس عاشور پہ امام تشریف لے آئیں؟ کیا واقعی خواہش نہیں ہے ہمارے اندر؟ اگر ہے ہم کیوں نہیں سوچ رہے کہ ہمیں تیار بھی ہونا تھا, اور یہ موضوع ہمارے لیے اہم ہونا چاہیے تھا کہ بھئی یہ وہ کون سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. تو یہ وہ موضوع ہے جس کے لیے میں آپ کو زحمت دوں گا, اور اس کے لیے ہم نے ایک فریز کا انتخاب کیا ہے, اس فریز پہ بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں، لیکن بہرحال جو فریز ہم نے سوچا ہے وہ ہے عاشور سے ظہور تک اسلامی معاشرے کا تکاملی سفر، عاشور سے ظہور تک اسلامی معاشرے کا تکاملی سفر. درود بن محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. اس میں ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ جو ڈیولپمنٹ ہمیں نصیب ہونی ہے قوم ہونے کے ناطے وہ بھی نصیب ہو، اور جو فردی طور پر ہمیں نصیب ہونا چاہیے وہ بھی ہمیں نصیب ہو. ایک دو باتیں بس کہہ کے چند مسائل کی جملات عرض کروں گا اور انشاءاللہ پھر آپ ماتمداری مشغول ہوں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد. آپ ظاہر ہے جس ملک جس شہر میں رہ رہے ہوتے ہیں اس کی فضا اس کی ماحول کا آپ پر ہم پر اثر ہوتا ہے. اس معاملے میں دنیا کے کچھ شہر انتہائی خوش نصیب ہیں کہ جب محرم آتا ہے ماہ محرم آتا ہے تو اس شہر کی فضا تبدیل ہو جاتی ہے، وہاں محرم نظر آتا ہے. ظاہر ہے کہ میں یہ توقع نہیں کر سکتا کہ میں یورپ کے کسی کیپٹل میں بیٹھا ہوں گا اور یہاں پہ محرم معاشرے میں نظر آئے گا، یعنی یہاں پہ نظر نہیں آئے گا، یہ احساس ہے ہمیں. اب مجھے آپ کو ایک بات اپنے اندر سوچنی ہے، اگر باہر محرم نظر نہیں آ رہا ہمارے دلوں میں کیسے آئے گا، ہمارے دلوں میں کیسے آئے گا؟ قدیم زمانے کی کچھ رسم و رواج تھے، میں ہر رسم کے صحیح ہونے کا معتقد نہیں ہوں، لیکن کچھ رسم و رواج بہت زبردست تھے، بہت اچھے تھے، ان میں خاص احترام تھا، ان میں خاص تقدس تھا، اور ماہ محرم کے حوالے سے خاص کر بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو اب آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہیں، اور میں نے جیسا کہ عرض کیا ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے. بہرحال کچھ چیزوں کو آپ کو اپنے لیے سوچنا ہوگا کہ آپ کیسے باقی رکھ پائیں گے، اور ان میں جو میں نے عرض کیا آپ کے اور میرے دلوں کے اندر محرم کیسے رہے گا. اس کے لیے صرف ایک چھوٹی سی ترکیب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آپ روزانہ شاید کسی ایک مجلس میں جائیں گے یا دو مجلس میں جائیں گے، ظاہر ہے کہ یہ ورکنگ ڈیز ہوں گے، اور کچھ اس میں ویکینڈز آئیں گے تو شاید آپ زیادہ جا سکیں گے، لیکن ایک ترکیب پر اگر آپ عمل کریں تو آپ اپنے لیے دلوں کے اندر محرم کو بسانے کا کام کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہر روز، اور کاش میرے جیسا انسان اپنی پوری زندگی یہ کام کر لے، ہر روز کچھ منٹ خاموشی میں امام حسین کے مسائل خود پڑھ لیا، خود پڑھ. امام حسین کے مسائل وہ نہیں ہے جس کو پڑھنے کے لیے ذاکر کی ضرورت ہے، کیا اکیلے میں مسائل نہیں پڑھے جا سکتے؟ آپ کبھی گھر میں اکیلے بیٹھے ہوں، کسی خاموش جگہ پہ بیٹھے ہوں، ممکن ہے کہ آپ کے بچے آپ کے اطراف میں ہوں، کچھ بچے خاندان کے ہوں جو کھیل رہے ہوں، کتنی دیر لگے گی تھوڑا سا سر جھکانے میں اور امام حسین کی یتیموں کو یاد کرنے؟ یہ مشکل کام نہیں ہے. اس وقت گرمی کا زمانہ ہے، یہ وہ گرمی نہیں ہے جو عاشور کے اندر تھی، ہمیں معلوم ہے، لیکن پھر بھی گرمی کا وقت ہے. کبھی آپ گھر میں داخل ہوں، آپ کو شدید پیاس لگ رہی ہو، اس دس دن کے اندر اپنے لیے عادت بنا لیجئے جب بھی پانی پینے لگے ایک سلام امام حسین کے خشک لبوں کو کر لیجیے. آپ کا ایک جملہ کافی ہو سکتا ہے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسائل کے اندر اس جملے کو کہیں تو چند جملوں اس جملے میں چند الفاظ آپ کو اضافہ کرنے ہوں گے. صرف کبھی مثلا آپ کا پانی پینے کا دل چاہ رہا ہے، آپ پانی کو اپنے نزدیک لائیے اور کہیے مولا آپ کے خشک ہونٹوں کو میرا سلام، آپ کے پیاسے بچوں کو میرا سلام. ہم میں سے آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بچپن سے مولا قاسم کی شبیہ بنا کرتے تھے،
ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے بچپن سے مولا ابو الفضل عباس کا علم اٹھایا ہے. ہر ایک کا اپنا ایک تعلق ہوتا ہے، اپنی ایک وابستگی ہوتی ہے، اسے استعمال کیجئے. کچھ لوگوں کے دلوں میں سید الشہداء کی یتیمہ کی یاد بسی رہتی ہے، انہیں اپنی زندگی میں مصائب کا حصہ بنا لیجئے تاکہ آپ امام حسین کے ذکر کے لیے کسی مجلس میں جانے کے محتاج نہ رہیں، کسی مجبوری کے محتاج نہ رہیں. امام حسین آپ کے دلوں کے اندر زندہ رہے. اعزان محترم، چند جملے جو مصائب کے میں عرض کروں گا، اور یہ میری عادت ہے، یہ میرا طریقہ کار بنایا ہوا ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی خمسے کے لیے جاؤں یا عشرے کے لیے جاؤں، چاہے کوئی بھی مناسبت ہو، پہلے دن مصائب بی بی سیدہ طاہرہ کے پڑھا کرتا ہوں. اور میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے. عاشور کا دن کربلا کا دن ظہور کا دن تھا، ان مصائب کے ظہور کا دن تھا جو سیدہ کے دروازے سے شروع ہوئے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک دروازے کا ذکر آیا ہے، الحمدللہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اشاروں کو سمجھ سکتے ہیں، جو اشاروں کو نہیں بھی سمجھ سکتے تو ان کے لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا تشریح کر دوں تاکہ وہ بھی شامل ہو سکیں. اور ایک درخواست میں پہلے دن سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور یہ بہت اہم درخواست ہے، بہت اہم درخواست ہے. میں اپنے بچوں سے خاص کر کہوں گا، جوانوں سے بھی کہوں گا، اور کچھ ادھیڑ عمر لوگوں سے بھی کہوں گا کہ عزیزان محترم، میرے بھائیوں اور میرے بچوں، اگر آپ کو رونا آ رہا ہے تو رونے سے مت روکنا، کبھی مت روکنا. اگر آنسو بہے بہت اچھا ہے، آنسو بہا لو، اور اگر آنسو نہیں بھی بہتے ہو تو سر جھکا کر اپنے سر کو جھکا لو اور خدا سے دعا کرو کہ خدایا میری آنکھوں کو حسین کی غم میں رونا. یہ فضیلت ہے جو نصیب ہو رہی ہے، اس میں کوئی کمی مت کرو، کبھی کمی مت کرو. ایک دروازے کا تذکرہ ہوا، ایک دروازہ مدینہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر. چھ مہینے اللہ کے نبی اس دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے رہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ رومادل رسالہ و مختلف الملائکہ. اللہ کے نبی کہتے رہے، جبرائیل بھی داخل ہوتے تھے تو پوچھ کر ہوتے تھے. پھر ایک وقت آیا، سیدہ اپنے والد کے غم میں ہے اور کچھ دروازہ جلانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں. سیدہ کا دروازہ جلایا جا رہا ہے. بس عزیزوں، ایک عجیب لمحہ تھا، ایک عجیب لمحہ تھا. ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں سیدہ کا مقام کیا ہے، ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں بی بی سیدہ کی ذات گرامی کون سی ہستی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، جس سے سیدہ خوش ہوں گی اس سے میں خوش ہوں گا، جس سے سیدہ خوش نہیں ہوں ان سے میں خوش نہیں ہوں گا. بس میں مصائب کے چند جملے عرض کروں گا. ایک وقت آیا، اس دروازے کو دھکا دیا گیا اور ایک بی بی کی آواز آئی، اے فضا میرے بچے کو تھام لو. میں جتنا بھی اصرار کروں کہ میں نے مستند ترین جملات عرض کرنے ہیں، میرے پاس ایک راستہ ہے کہ میں مستند علماء سے سنے ہوئے جملات آپ کی خدمت میں عرض کروں. تو استاد فاطمی نیا علم عرفان کے اندر ایک مستند شخصیت مانے جاتے تھے. استاد فاطمی نیا نے بھی ایام فاطمیہ کی مجالس میں یہ مصائب پڑھے. میں ان مجالس کے اندر نہیں تھا، لیکن مسلسل میں نے معلوم کیا کہ آیا کہا یا نہیں کہا، مسلسل تصدیق ہوئی کہ کہا. عجیب جملہ ہے، اور میں صرف دو جملے مصائب کی عرض کروں گا. عزیزان محترم، ایک جملہ یہ جملہ ہے، استاد فاطمی نیا کہتے ہیں، جب بی بی پر حملہ ہوا اور نسل سادات منقطع ہونے لگی، سیدہ نے ایک ہی لفظ پکارا فرمایا یا مہدی ادرکنی، گیارہ نسلوں کا فاصلہ طے کیا، ظہور کے وقت کو دیکھا اور فرمایا یا مہدی ادرکنی.
اجے ایک جملہ تھا، خدا آپ کی گریہ پہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے، انشاءاللہ آپ سب کو بی بی سیدہ کی شفاعت نصیب فرمائے، انشاءاللہ ان کی چادر کا سایہ نصیب فرمائے. عزیزان محترم، دوسرا جملہ آیت اللہ بہاؤدینی کا کہا ہوا جملہ ہے. آیت اللہ بہاؤدینی، میں خود ان کی خدمت میں حاضر ہوا، میں کہا آغا آپ نے مصائب کے اندر یہ جملہ کہا ہے، کیا یہ جملہ مستند ہے؟ انہوں نے فرمایا مستند ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ میرے پاس آیا روایت کی اجازت ہے؟ میں اجازت دینے کے بعد آپ کی خدمت میں یہ روایت عرض کر رہا ہوں. فرمایا جب وہ لعین داخل ہوا اور اس نے سیدہ کے رخسار پہ تماشا مارا، رخسار کا لفظ میں نے کہا ہے، نہیں معلوم اس نے تماشا کس انداز میں مارا ہے. فرمایا جب وہ لعین داخل ہوا اور اس نے یہ تماشا مارا، ایک طرف سے اس نے تماشا مارا اور دوسری طرف سے سیدہ کا چہرہ دیوار سے ٹکرایا، گویا سیدہ کا وجود دو دفعہ پسا. اسی خاطر تھا کہ جب امیر المومنین جنازہ تیار کر رہے تھے، حسن و حسین سے کہتے تھے بیٹا آہستہ آواز میں رونا. ایک موقع آیا، امیر المومنین نے اپنا بابا اتار دیا اور خود رونا شروع کر دیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون. پروردگارا تجھے بی بی سیدہ کے مصائب کا واسطہ، ان کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما. خداوندہ ہمیں ان کے وارث کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اسراء میں شہادت نصیب فرما، مرتے دموں تک ہمیں اور قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو سید الشہداء کے عزاداروں اور ان کی نصرت کرنے والوں میں